اسی طرح آسمانوں کا اتنا بڑا نظام ہے میرے بھائیو. کیا جب انسان اپنی عدل میں چلتا ہے تو بہت ساری جگہ غلطیاں کر لیتا ہے. کیا کہتے ہیں, بہت بڑا ایک بین ہوا تھا, بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے کے ساتھ ہی کائنات وجود میں آ گئی, خود بہت بن گئے, خود بہت وجود میں آ گئے. آپ رسول کے حساب سے بتائیے کہ دھماکے کی چیزیں بگڑتی ہیں, بکھرتی ہیں یا منظم اور مرتب ہوتی ہیں. آپ سنیں کہ اتنا بڑا مرتب اور منظم اور اتنا شاندار دینا کس نے بنا دیا, کس نے پیدا کیا؟ یہ کوئی بگ بینگ وغیرہ نہیں ہے, ایک اللہ کی ذات ہے جس نے اس سارے نظام کو بنایا.
ایک
کتاب ہے کسی کے ہاتھ لگ گئی, پرانی کتاب ہے, بڑی شاندار کی کہانی ہے, بہترین کہانی. جذب ہو جاتا ہے ناول کے بیچ, ایسی خوبصورت آدمی حیران پڑھتا جاتا ہے, پڑھتا جاتا ہے, پڑھتا جاتا ہے.
پانچ منٹ آرام ہو گیا.
کہانی اس کتاب کے اچانک کتاب کے آخر میں وہ اس سے پہنچتا ہے تو آخری صفحے اس کے گم ہیں. جب کہانی شروع کی تھی تو اس کے ابتدائی صفحے بھی گم تھے, آخری صفحے بھی گم تھے.
میں
بنی آدم سے اٹکا ہوا ہے, ساری انسانی کی ہٹکی ہوئی ہے. اس ساری کائنات کے نظام کیسے بنا, کس نے بنایا, اس کی منزل کیا ہے, اسے پہنچنا کہاں ہے, کچھ پتہ نہیں. میرے بھائی ہو, جو اندھا جب اندھے کے پیچھے چلے گا, اگر جو وہ آنکھوں والا ہے, یعنی جو اندھا اندھے کے پیچھے چلے گا وہ بھی گڑوں میں گرے گا, اور آنکھوں والا اگر اندھوں کے پیچھے چلے گا تو کیا خیال ہے, وہ کامیاب ہوگا, وہ بھی گڑوں میں گرے گا جا کے. تو سارا نظام دنیا میں جن کے اندر ایمان نہیں ہے, جن کے دل کے اندر روشنی نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے, جب ان کی بنائی ہوئی نظاموں کے پیچھے چلیں گے تو پھر خود بھی نقصان اٹھائیں گے, اوروں کو بھی نقصان کا ذریعہ بنیں گے. دیکھیں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل جو سینوں میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. دلوں میں جب کفر کا اندھیرا ہوتا ہے, بے دینی کا اندھیرا ہوتا ہے, شرک کا اندھیرا ہوتا ہے, اس اندھے پن کے ساتھ جو بھی بات, جو بھی نظام سوچیں گے, جو بھی نقشہ لائیں گے, وہ اندھے پن سے بھرا ہوا ہوگا. تو اس میں پہلی بات ہے لا الہ الا اللہ. جو ہی یہ بات سامنے آتی ہے تو آدمی فوراً اطمینان کا ہمیں یہاں سے ابتدا ہوئی ہے اس کی, وہ اللہ دے, اللہ پاک ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, اللہ پاک نے سارا نظام بنایا, وہ مسئلہ حل ہو گیا. لا الہ الا اللہ, اللہ نے کیا, اللہ نے بنایا ہے, اپنی حکمتوں سے بنایا ہے. اور اس کے بعد انتہا کیا ہے اس کی, وہ بھی بتا دی کہ ایک دن ایک سور پھونکا جائے گا, ایک فرشتہ اس کے منہ میں, وہ سور اس کے منہ میں ہے, جب اللہ حکم دیں گے وہ اس کو پھونکیں گے, اور پھر کرتے کرتے سارا دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. ابتدا بھی بتا دی, انتہا بھی اس کی بتا دی. کہانی بڑی دلچسپ ہے. تو اب میرے بھائیو, اس کائنات میں جس رات نے بنایا ہے, اس کائنات کے بنانے کا کچھ مقصود ہے, اس کائنات کے بنانے کا مقصد ہے. کیونکہ اللہ نے کسی چیز کو بھی بغیر حکمت کے, بغیر مقصد کے نہیں پیدا فرمایا. انسان تھوڑا سا جو شعور رکھتا ہے, کیا خیال ہے, کوئی ممکن ہے کہ وہ کام بغیر مقصد کے کرے گا, ایسے وقت ضائع کر رہا ہوگا؟ یہ جو پھڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے نوجوان بچے, بڑا بات کر کہتے کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں, وقت پاس کر رہے ہیں. بھائی, وقت پاس کرنے کی چیز نہیں ہے, وقت بنانے کی چیز ہے. وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ نے دیا ہے انسان کو, بہت قیمتی سرمایہ. دیکھو مال بھی نعمت ہے اللہ کی, لیکن مال ایسی نعمت ہے, ایک دفعہ ضائع ہو جائے پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے, مقدر میں ہوتی ہے. صحت بھی نعمت ہے, ایسی نعمت ہے جو چلی جائے پھر مقدر میں ہو تو واپس آ جاتی ہے. کسی کو کوئی عہدہ وزارت صدارت ملی تھی, وہ چلی گئی, مقدر میں پھر دوبارہ مل جاتی ہے. لیکن وقت ایسا سرمایہ ہے, زندگی ایسا سرمایہ ہے کہ جو ایک دفعہ ہاتھ سے چلا جائے دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا. کہتے ہیں نا واچ, واچ نگرانی کرو کدھر جا رہے ہو تم. یاد شیخ نے وہ لکھا نا, غافل تجھے دیکھتا ہے گھڑیال یہ مناتی, زندگی گردوں نے ایک اور عمر کی گھٹا دی ہے. ہر ٹک 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 پہ ایک ایک منٹ کم ہوتا جا رہا ہے, ایک ایک منٹ کم ہوتا جا رہا ہے زندگی سے. اور یہ وقت کا سرمایہ بہت قیمتی سرمایہ ہے, بہت اونچا سرمایہ ہے. اس وقت یہ وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے, بنانے کی چیز ہے. دیکھیے جو قوم وقت کو اس کو اس کی قدر کرتی ہے اور جس مقصد کے لیے وہ چلتی ہے اللہ ان کو اس مقصد میں آگے بڑھاتے ہیں, اور جو قومیں اپنے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں. یہ وقت دو دھاری تلوار ہے, دو دھاری تلوار ہے. یہ وقت نہیں ضائع کرتے بلکہ وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے, ان کو ضائع کر دیتا ہے. تو خیر میں سرد کے اللہ نے کوئی کام نہیں, کوئی کیا خیال ہے, اللہ نے اس کائنات کے نظام کو ایسے بنا دیا, کوئی مقصد نہیں. اس کے دو مقصد بتائے گئے, ایک تو اس نظام میں اللہ نے انسانوں کی ضرورتیں چھپا دی, ضرورتیں رکھی انسانوں نے. ہوا انسان کی ضرورت کی چیز ہے, پانی انسان کی ضرورت کی چیز ہے, زمین میں طرح طرح کی اللہ نے نعمتیں چھپا رکھی ہیں. اس کو کہا گیا کہ بھائی اس پہ محنت کرو اور اپنی ضرورت کی چیزیں اسے حاصل کر لو. یہ جو اس کائنات کے بنانے کا مقصد ہے, یہ چھوٹا مقصد ہے, ضرورت کے درجے کا ہے. دنیا میں انسان نے رہنا ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, لباس بھی پہننا ہے, اس نے سردی گرمی سے بھی بچنا ہے, یہ ساری اس کی ضرورتیں ہیں. اللہ نے اس نظام کے اندر کو رکھا ہوا ہے, اس میں محنت کر کے, تحقیق کر کے, کوشش کر کے اس کو پورا کر لو. اس کو منع نہیں کیا گیا. یہ جتنے بھی آفاد جو علوم پڑھتے ہیں نا اسکول کالج یونیورسٹیوں میں, اس سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ضرورتوں کو کیسے اچھے طریقے سے پورا کیا ہے. ایک آدمی ٹیکسٹائل انجینئرنگ پڑھتے بیٹھے 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 ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں ایک آدمی پڑھتا ہے, وہ کپڑا میرا کیسے اچھا بنے, لباس کیسے اچھا ملے لوگوں کو, اتنا مقصود ہے نا اس کا. اسی طرح کہ آدمی فوڈ انڈسٹری میں کام کرتا ہے, کوئی کیمیکل انجینئر, حالانکہ بھی لوگوں کا کھانا اچھا ہو, معیاری ہو, اس پہ محنت کرتا ہے. ایسے ہی کوئی آدمی جوتوں کے اس میں کارخانے میں کام کرتا ہے, سواری کا, گاڑیوں کی, آٹو موبائل انجینئرنگ اس نے کر لی, اس میں پڑتا ہے تاکہ لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, یہ انسان کی ضرورتیں بھائی اچھے طریقے سے پوری. پانچ چیزیں انسان کی ضرورت ہیں, بنیادی ضرورت, کھانا پینا, اس میں دوادار بھی آ جاتا ہے, لباس, رہائش, سواری اور نکاح, شادی. یہ پانچ چیزیں انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. تو ان پہ محنت کرنا, کوشش کرنا, ان کو صحیح طریقے سے ان کو سیکھنا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا, یہ غلط نہیں ہے. یہ آپ جو فنون سیکھتے ہیں یہ غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے متعلق اللہ نے کچھ اصول بتا دیے, اللہ کے رسول نے اس کے طریقے بتا دیے اور ان کو سیکھنے سے. ایک تو نیت آدمی ٹھیک رکھے, نیت ٹھیک رکھے کہ نیت مجھے مجھے اوروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت آدمی کی. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اس سے مجھے اوروں کو فائدہ پہنچانا ہے. دیکھیے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے کن کو, جو متقی ہوتے ہیں, تقوی والے ہوتے ہیں. اور تقوی والے کون ہوتے ہیں, جن میں تین باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی اس سارے نظام کو اللہ نے بنایا ہے, اللہ ہی پیدا کرنے والے, اللہ ہی اس کو چلانے والے, اللہ ہی نفع اور نقصان کے مالک ہیں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک تو یقین کرتے ہیں, اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, مرنا ہے, اور آخر میں میں آپ ہر عمل کا ہم نے حساب دینا ہے. دو مائکرو کیمرے لگے ہوئے ہر ایک کے ساتھ, یہاں پر مائکرو کیمرے سمجھتے ہیں نا جی, دو فرشتے لگے ہوئے ہر ایک کے ساتھ. آج تو سمجھنا بہت آسان ہے, اور ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہر ایک. اب یہ مالک ہوگی نا جی, 13-14 سال کے ہو گئے, 15 سال کے, ریکارڈنگ شروع ہو گئی. بچپن میں تو اللہ بھی کہتے ہیں چلو بچے معصوم میں چھوڑ دو, تو اس میں اب لوگ کے بعد سے ساری ریکارڈنگ شروع ہو گئی. اور اس کے بعد قیامت کے دن, میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں, باقی تو جو قرآن حدیث میں جیسے بتایا گیا ہے, میں آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا ان مثالوں سے ذرا آسان ہو گیا ہے. قیامت کے دن یہ سمجھے کہ بہت بڑی میگر اسکرین ہے, ساری انسانیت اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ مائکرو چپ اس کے اندر لگا دی گئی, اور اب آدمی کی ساری زندگی بلوغ سے لے کے موت تک ایک راہ کتاب لے اپنا مان. घटनाएं घटना पड़ती है, एक दफा की आदमी के आधे हफ्ते को खत्म कर देती है, एक दफा की बात। तो नजरों की और दूसरी निशानी क्या है कि यकीन करते हुए अल्लाह ही पालने वाले, अल्लाह ही नफा देने वाले, अल्लाह पाक की इज्जत के मालिक, अल्लाह पाक की अज़ीलत से हिफाजत करने वाले, अल्लाह के हाथ में सब कुछ, अल्लाह के कब्जे में सब कुछ है, यकीन करते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बात क्या है कि नमाज के जरिए, इबादत के जरिए अल्लाह के खजानों से फायदा उठाते हैं। ये जितनी इबादत है ना जी, ये कोई बोझ नहीं है, ये अल्लाह ने अपने खजानों से देने के रास्ते दिए हैं हमें, कि अल्लाह ने अपने खजानों से देने के रास्ते बताए। देखो अल्लाह के तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अल्लाह से मिलेगा रास्ता तुम्हें बता देते हैं। हाँ जी, अल्लाह से लेने का रास्ता है। क्या तुम्हें निश्चित से अल्लाह से कि हज करो मालदार हो जाओ, हज करो गरीब हो जाओ। अरे दस लाख करके दिया, और दस लाख खर्च किया, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं हज करो गरीब हो जाओगे, मालदार हो जाओगे। बार बार तो हज और बार बार वह पूरा आदमी को मालदार बना देता है, गरीब बना देता है। ज़कात देखो पुश्ती या तरी में कोई माल जाया नहीं होता अगर उसकी ज़कात दी गई हो, माल की हिफाजत हो गई ज़कात देने पर। सदका देने पर सदका कसम खा के फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता। मैं क्या सुबह खर्च कर खर्च कर, अर्शवाले से कभी का खौफ न कर। रिस्क का दरवाजा सातों आसमानों से ऊपर अल्लाह के अर्श के साथ जुड़ा हुआ है, न दिन में बंद होता है न रात में बंद होता है। हर रोज हर आदमी पर उस दरवाजे से सदका होता है, उसके खर्च के मुकदर
करना पड़ेगा,
उसके सदके के मुकदर उसकी उसकी नीयत के मुकदर। ऐसे वह जो ज्यादा खर्च करता है ये जो है ये मिलनसार है, ये रहीम है, ये सर अल्लाह के यहाँ ये डिग्रियां جو صحیح آدمی ہوگا اللہ پاک اس کے نماز کے ذریعے اور عبادات کے ذریعے فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو اللہ نے مال دیا مال سے اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو اللہ نے وہ علم دیا اس سے اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو اللہ نے فن سکھا دیا کسی کو ڈاکٹری سکھا دی اللہ نے سکھایا کسی کو اللہ پاک نے اب تعمیر کا فن سکھا دیا کسی کو اللہ پاک نے کھیتی باڑی کا فن سکھا دیا یہ اللہ نے سکھایا یہ واسطے بن گئے لوگ تو سکھانے والے رب تربیت کرنے والے اللہ ہے اس سے یہ یعنی ان فنون کو سیکھا انہوں نے اوروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اب اس نیت کے بدلتے ہی اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی تو اب میرے بھائی لوگ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے یہ کائنات کو جو پیدا کیا دو مقصد ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ضرورتیں رکھی ہیں ٹھیک کر لیں اور طریقہ سیکھ لیں علم ٹھیک کر لیں نیت ایمان نیت اور علم یہ تین باتیں سیکھ لیں اگر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں یقین ٹھیک ہے کہ پھر اللہ نے کرنا ہے پالنے والے حفاظت کرنے والے امن دینے والے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں پالنے والے بھی اللہ ہیں کام بنانے والے بھی اللہ ہیں یقین صحیح اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے بھائی اللہ نے مجھے اس چیز کا پوچھنا ہے مجھے اس کی تیاری کر لی ہے یقین اور طریقہ ٹھیک کرے حضور والا طریقہ سیکھ لے فضائل والا علم بھی سیکھے بھائی سمجھ میں کیا مجھے ملے گا اس پہ کیا ملے گا کیا ملے گا اور اس کے مسائل کا علم بھی سیکھے اس کو علماء سے جا کے پوچھے علم ٹھیک کرے حضور کا طریقہ حضور نے کیا طریقہ دیکھیں کھانا کھانے کا ایک طریقہ آدمی جیسے چاہتا ہے کھا لے جانور بھی کھاتے ہیں پرندے بھی کھاتے ہیں اور ایک طریقہ یہ کہ حضور نے کیسے کھانا کھانا بتایا وہ طرح کھا لے کپڑا پہننا ہے ایک طریقہ جیسے ماحول میں چل رہا ہے جیسے جائز پہن لے جو سا کپڑا جائز پہن لے ایک ابھی میرے نبی نے کون سا طریقہ اللہ اکبر میں ایک دفعہ میں نے عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی تو نماز کے بعد تین چار بچے تقریباً سب کے 10-12 سال کی عمر کے ہوں گے وہ بھی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بچے نے شلوار کرتا اور سر پہ ٹوپی پہنی بڑا خوبصورت ہے باقی بچوں کے جیسے ماحول میں ہیں تو میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے اچھے کپڑے کس کے ہیں तो बच्चों की आदत होती है, हर बच्चा कहते हैं मेरी सबसे अच्छी चीज है, सबने कहा कि मेरे कपड़े सबसे अच्छे हैं। अच्छा, उस बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हारे कपड़े सबसे अच्छे क्यों है, सबसे अच्छे क्यों है। उस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बड़े बड़े वाक्य रश गाया। उसने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कपड़े पहनते थे, इसलिए मेरे कपड़े सबसे अच्छे हैं। हर बच्चा 10 साल का बच्चा है, लेकिन कितना शानदार जवाब दिया कि मेरे लिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कपड़े पहनते थे, इसलिए मैं उनके तरीके पे। तो मैं उस तरह की इल्म ठीक हो जाए, यकीन ठीक हो, भाई अल्लाह पाक से मिलेगा सब कुछ, अल्लाह पाक राजी हो जाए मेरे काम बन के, और आखिरत मरना तो है ही, अल्लाह के पास जाना है, बस हो जाएंगे बात, आखिरत में जाएंगे, अल्लाह पाक हमें कामयाब करेंगे। अल्लाह बहरोल रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे तो कोई बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा इधर बैठा रो रहा था, उसके पास चले गए और कहने लगे कि बेटा तू क्यों रो रहा था, अगर तेरे पास खेलने के लिए बादाम अखरोट वगैरह नहीं है तो मैं तुझे ले देता हूँ, रोने की क्या बात है। उसे सर उठाया, उसने उन्होंने कहा कि चचा क्या अल्लाह ने अपनी खेल कूद के ही पैदा किया है। अल्लाह, आज बड़े बड़ों को ये बात समझ नहीं आ रही, यदि खेल एक गेंद के पीछे सारी उम्मत पागल हो गई, एक बल्ले के पीछे पूरी उम्मत पागल हो गई, मेरे यानी उनको वक्त जाया करने की चीज थोड़ी, चलो वो जो खेलते हैं उनको तो कुछ थोड़ा बहुत बाकी फायदा हो जाता है, ये देखने वाले उनको क्या फायदा होता है, बस जब आदमी की समझ जो है वो कमजोर हो जाती है उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो हाँ, खेलते तो खेल जरूर खेलना चाहिए, उसको मना नहीं, आपका नौजवान है जरूर आपको कुछ ना कुछ वर्जिश कुछ खेल रखना चाहिए, लेकिन उसमें चल पाते हैं उनका ख्याल रखें। एक तो ये कि उसमें कोई अल्लाह की नाफरमानी ना हो, कोई शरई उसके अंदर कोई हुक्म ना टूटे, ये उलमा से पूछे। मैं सदर है, सदर पूरा टप्पा ढका हुआ हो, वो खेल खेलना भी जरूरी है जिसमें सदर आदमी का धंधा हो। इसी तरह नमाज उसमें कोई कजा ना हो, रोजा उसमें किसी का कजा ना हो, और इसी तरह से वक्त उसमें ज्यादा ना लगे। हाँ, जिस्म की वर्जिश, जिस्म का ठीक होना ये भी जरूरी है, जिस्म का मजबूत होना। ये तो सारी उम्र हो, मैं क्लिनिक में बैठा था तो एक बच्चा 10-11 साल का होगा, 10-12 साल का, मैंने उसे कहा, नजर उसकी कमजोर थी ना, मैंने कहा बेटा तुम कोई खेल भी खेलते हो, गेम भी खेलते हो? मैंने कहा जी हाँ खेलता हूँ। मैंने कहा कौन से खेल? कहते वीडियो गेम। कहते वीडियो गेम खेलते हो? अब वो बेचारे जब बैठे रहेंगे तो हड्डियों को भी दंग लगेगा और जोड़े भी जो है इनके जवाब दें, छोटे छोटे बच्चे कहती जोड़ों में दर्द होगा, कहती कमर में तकलीफ हो गई, अल्लाह के बंदों को जिस्म का इस्तेमाल होगा तो जिस्म ठीक होगा ना तुम्हारा। तो खेल कूद होना चाहिए, एक घंटा आधा घंटा रोज आप निकालें इसके, लेकिन इसमें इन बातों का ख्याल रखें, इन चीजों का ख्याल रखते हुए उसमें अल्लाह की नाफरमानी कोई ना हो। फिर मेरे भाई और भी चीजें उलमा किराम से पूछ ले जाके उसको, जिस्म का सेहतमंद होना ये भी मतलूब है। हुज़ूर ने फरमाया इसका मफहूम है कि जो ज़ईफ जो ताकतवर मोमिन है, ताकतवर मोमिन है वो अल्लाह के नजदीक ज़ईफ मोमिन से ज्यादा पसंदीदा है, अगर से अजर दोनों के लिए है। क्यों? ये जो मजबूत ताकतवर मोमिन है किसी को किसी की मदद कर देगा, जुमा पढ़ने के लिए दूर जाना पड़े दूर चला जाए, किसी का सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देगा, कोई किसी जगह को कवर खोदनी पड़ती है वो खोद देगा, किसी बूढ़े को उसका सामान उठा के दूसरी जगह रखना है, सड़क पार करानी वो करा देगा, और जो बेचारा कमजोर दे तो वो अपने आप को नहीं उठा सकेगा, औरों पर क्या करेगा। इसलिए जिस्म का मजबूत होना जरूर, और ये जिस्म अमानत है, इसको जाया करने की इजाजत नहीं है, इसलिए खुदकुशी हराम है। तुम्हें अल्लाह की अमानत है, तुम्हारे पास रखी गई है, तुम कौन होते हो जाया करने वाले? इसलिए वो चीज इख्तियार करना जिससे जिस्म को नुकसान पहुंचे किसी भी लाइन से, इसकी इजाजत नहीं है। हाँ, मुशक्कतें आ जाए अल्लाह के रास्ते में चलते हुए, उन मुशक्कतों का अपना एक अजर है, वो अलग बात है। तो मैं उसमें तो खैर कभी जान भी देनी पड़ती है, हजार साहब अक्रम ने जाने कुर्बान की इसके लिए। तो मैं ऐसे रहता है कि वो बच्चे ने कहा, बहलोल से कहा, ज्यादा नहीं होंगे सर, जाना शुरू किया था हमने बहलोल में। उसने कहा कि चाचा क्या अल्लाह ने हमें खेलने के लिए पैदा किया है? तो उसने पूछा कि बेटा अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि हम आखिरत की तैयारी करें, آخرت کی تیاری کریں. میں کہا کہ تو بیٹا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے، اس لیے رو رہا ہوں. رسپانس پہلو نے کہا کہ بیٹا اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ پاک کسی بچے کو بچوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم ہیں ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا. نہیں بہرول، میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں میری ماں جب چولہے میں آگ جلاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چپڑیاں پہلے ڈالتی ہیں، بعد میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. تو اللہ پاک بھی جب جہنم کی آگ لگ گئے تو پہلے کہیں چھوٹے بچوں کو پہلے نہ ڈالے، بعد میں بڑوں کو ڈالے. اس لیے رو رہا ہوں اس طرح سے. آخر کا خوف، آخر کا استعزار. تو میں سنتی تین علم ٹھیک ہو، ایمان ہو، علم ہو، یعنی حضور والا طریقہ، فضائل والا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت ٹھیک ہو. جو بھی جس کام کو بھی ہم کریں گے ان تین باتوں کا خیال رکھ کے کریں گے، یہ دین بن جائے گا ہمارا. فوری میں جا رہے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ چلیں اور یقین کے ساتھ چلیں کہ میں اللہ پاک کام بنانے والے اللہ پاک کے، اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اور مجھے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے. استاد کے متعلق اللہ کے کیا کمال ہے، میں اس کو پورا کروں گا. استاد کے ادب سے پیش آنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، کہہ کہ جس سے تم ایک لفظ بھی سیکھو وہ اصلی طرح اللہ جب کا فرمان ہے کہ بھائی جس نے مجھے ایک لفظ نہیں سکھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آپ کا، چاہے مجھے بیچ دے چاہے اپنے پاس رکھے. یہ جن سے فنون سیکھتے ہیں ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا یہ بھی اس کا حصہ ہے. با ادب با نصیب، با ادب با نصیب. دیکھا کہ جو طلبا اپنے استادوں کا ادب کرتے ہیں اگرچہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، استعداد میں کمزور ہوتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں. پر جو طلبا اپنے استاد کی بے ادبی کرتے ہیں اکثر محروم ہو جاتے ہیں، اکثر وہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح ہم جس ادارے میں ہیں وہاں کیسے ہم نے رہنا، اس کو ہم سیکھیں، اس کو یقین کے ساتھ اور حضور والا ذہن کو، یہ جو ہڑتالیں جلوس کرنا نکالنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا کسی مخلوق سے تو متعلقہ نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. جو بھی مسئلہ ہو تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوگا. ہم ہڑتال کریں، توڑ پھوڑ کریں، جلوس نکالیں، کیوں؟ پھر یہ ہمارے مطالبے پورے کیے ہیں. اسلام مطالبوں کا دین نہیں، اسلام ذمہ داریوں کی ادائیگی کا دین ہے. اسلام اس میں حقوق کے مطالبے نہیں ہیں، اس میں حقوق کی ادائیگی ہے. جہاں مطالبے ہوں گے وہاں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. استاد اپنی یونین بنا کے مطالبے کریں گے کہ طلبہ ہمارے یہ مطالبے پورے کریں، طلبہ اپنی یونینیں بنا کے مطالبے کریں گے کہ جی استاد ہمارے، حکومت ہمارے. اور جب یہ ہوں گے تو وہاں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، مار کٹائی ہوگی. اور جہاں ذمہ داریوں کی ادائیگی ہوگی، ہر آدمی استاد یہ سمجھے کہ میرے دل میں یہ ذمہ داری ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے، میری یہ میرے شاگرد میری اولاد کی طرح سے ہے، اور مجھے اللہ پاک کے بارے میں جواب دینا ہے، میری ذمہ داری ہے میں ان کو جو فن میرے پاس آتا ہے میں ان کو سکھاؤں. اسی طرح شاگردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ توفیق دے، اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار ان کو ہدیہ دے دیا، تسبیح دے دی، کو خوشبو دے دی، کو پھل ان کو دے دی. ان کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے، استاد باپ کی جگہ ہے. تو استادوں کے متعلق کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اب اس کو سامنے رکھیں، نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، یقین ٹھیک ہو. جس کام میں یہ تین باتیں آ گئی وہ دین بن جائے گا، وہ دین بن جائے گا. طریقہ آپ نے کہاں سے ملے گا؟ کس کے لیے علماء سے پوچھیں؟ اپنی مسجد کے امام صاحب محالی ہیں، قدیم ہیں، ان کے پاس چلے ہیں کہ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، آپ بتائیے میرے لیے کیا طریقہ ہے کہ میرا یہ پڑھنا دین بن جائے. یہ اتنی سی بات ہے، ان سے جا کے پوچھ لیں. کیا الرحمان فصل بھی خبیرہ، رحمان کے بارے میں، اس کے ضابطوں کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھو، ہر ایک سے نہیں. جیسے سر میں درد ہوا، پیٹ میں بیماری ہوگی، چھوٹی موٹی کو ہاسپٹل پوچھتی، ورنہ آدمی سمجھدار مالک تلاش کرتا ہے، سمجھدار ڈاکٹر حکیم تلاش کرتا ہے، ہر ایک سے نسخہ ہی پوچھتا ہے. مکان بنانا ہے تو کیا خیال ہے، حجام کے پاس جائے گا، ٹوبی کے پاس جائے گا، ہاں کپڑے دھلانے ہیں تو پھر دھوبی کے پاس جائے گا، بال بنوانے ہیں تو حجاب کے پاس جائے گا. تو جو جس لائن کے ہیں اس لیے اہل علم کے پاس جانا، ان سے جا کے پوچھنا. اب یہ جو پوچھنے کے لیے چلے گئے اللہ اکبر، اس آدمی کے لیے یعنی فرشتے اس کے اعزاز میں پر نشانہ شروع کر دیں گے، یہ اللہ کے احکامات پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کے طریقے پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے اعزاز میں پر بچھا رہے ہیں. چونٹیاں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں اپنے بلوں میں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں اپنے سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، پرندے اس کے لیے ابھی ایسا خوش قسمت. تو پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں ان سے، یہ تین باتیں پیدا کرتی ہیں، یہ عمل ہمارا دین بنے گا. تو پھر وہ اصل اس کائنات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ دو باتیں، ایک تو اللہ نے اس میں اپنی ضرورت ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہے اس جو، اور وہ بڑا مقصد ہے، یہ چھوٹا مقصد عارضی ہے، موت تک کا ہے بس. بڑا مقصد کیا ہے؟ اس سارے نظام کو دیکھو، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کے بنانے والے کو، اس کے چلانے والے کو پہچانو. کون ہے جو سردی کو گرمی میں بدل دیتا ہے؟ کون ہے جو دن میں سے رات کو نکال کے لاتا ہے؟ کون ہے جو سورج کو مشرق سے شروع کرتا ہے مگر میں غروب کرتا ہے؟ وہ کون ذات ہے جو دن کو رات کے اوپر، رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتی ہے؟ اتحادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی. جو دعا مانگی تو ذرا اونچے آواز میں مانگی. آپ نے اس کی دعا کو سنا، بہت خوش ہوئے. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلا لیا، اور بلا کے اسے کہا، اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا ٹکڑا اس کو دیا کہ یہ لے لو، اور پوچھا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں دیا؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی برادری میں سے ہوں، اس لیے آپ نے مجھے یہ دیا. میں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم نے اللہ کی تعریف بہت اچھے لفظوں میں کی. اللہ کی جانے، نہ تو اس کے پاس کوئی بی کام کی ڈگری تھی، نہ بی کام کا سرٹیفکیٹ تھا، نہ کوئی ایم بی اے کیا ہوا تھا اس نے، نہ اے سی اے سی اے کیا ہوا تھا، نہ جو ہے اس نے کوئی ایل ایل بی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، بےچارا سیدھا سادہ سا تھا. لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ تم نے اللہ پر، یہ ہے یہ بات جو اللہ کو پہچانتا ہے. آج ہم نے علم پتہ نہیں کن کن چیزوں کو سمجھ لیا، ہم نے علم لوہا لکڑی پیتل تانبا اس کو سمجھو، اس سے نہیں. اللہ کو پہچاننا یہ علم ہے، اللہ کے احکامات کو جاننا یہ علم ہے، اللہ پاک کے رسول کو پہچاننا ان کا کیا مقام ہے. کیا وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا، بادل خدا تو ہی قصہ مختصر ہے، بادل خدا تو ہی قصہ، اللہ کے پاس سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ کے، ان کو پہچاننا، پھر اللہ کے احکامات کو معلوم کرنا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو، اللہ کے رسول کے طریقوں کو معلوم کرنا. حضور کی ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کا پیشاب کرنے کا طریقہ اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کا کھانا کھانے کا طریقہ، آپ کا بیت الخلا میں جانے کا، نکلنے کا طریقہ، آپ کا کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا، مجلس میں ہر طریقہ، ہر سنت آپ کی اس کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کرنا. فرمایا اتبعوا ھذا النبی الامی، ان نبی امی کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی، اس ساری کائنات سے زیادہ اونچا. ہر چیز میں حضور کے طریقوں کو دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کے طریقوں کی اتباع کرنا، آپ کے طریقوں پر چلنا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائی، ہر عمل میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں حضور نے کیا طریقہ بتایا. جوتا پہننا ہے، اس کا طریقہ موجود ہے. کل میں نے جمعے کے بعد بات میں عرض کیا تھا، واقعہ بھی سنایا تھا پورا. تو جوتا پہننے کا طریقہ بتا دیا اللہ کے رسول نے، اور یعنی سر میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتا دیا، تیل لگانے کا طریقہ بتا دیا. حضور کی ہر سنت، ہمارے ایک استاد تھے، میڈیسن کے پروفیسر تھے، بھائی کیا بات ہے یہ جو غلط فلط ہو رہی کیا بات ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کچھ، کیا وجہ ہے یہ سارے بیچ میں جانے؟
اگر آگے پیچھے ہو گئے نا
یہ جب کے بیٹھے گی تو یہ بیچ میں سوٹ کے ایسے جانا،
35 نمبر
پہلے والے گھنٹے لے کے پہلے کس کے بیچ میں کھڑے ہیں؟ ایک طرف ہو جو آپ لوگ اگر بیٹھ دینا ہے
34 نمبر
یا بیٹھ کے بعد
35
उसके यहाँ चलन फिरन चल रही है यहाँ पर। तो मैं सिर्फ कि हमारे एक उस्ताद थे जो मेडिसिन के प्रोफेसर थे, तो एक दफा वहां अमेरिका में शिफ्ट ले गए कॉन्फ्रेंस थी एक मेडिसिन की, तो उसमें एक डिनर था, खाना था रात का, उस पर सबको जमा किया गया। उस खाने में बैठे थे तो इन्होंने जो खाना खाया अपनी गाबी को अपनी प्लेट को बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया, जो सुन्नत तरीका है। तो इनके पास जो एक साथ दूसरा एक प्रोफेसर बैठा था वो गैर मुस्लिम था, उसने देखा तो उसने थोड़ा एतराज किया, उसने कह दिया आपने कैसे अजीब तरीके से खाना खाया है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सबसे अच्छा तरीका खाना खाने का, जो दाई होगा ना वो अपनी चीज से दूसरों की चीजों से महरूम नहीं होगा, मुतासर नहीं होगा, जो दाई होगा जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी और उसकी अजमत होगी वो सामने रखेगा कि ये बात मुतासर नहीं होना चाहिए ज्यादा इससे। इन्होंने कहा कि नहीं, ये सबसे अच्छा तरीका खाना खाने का। उन्हें पूछा कि कैसे कैसे ये सबसे अच्छा है। क्या कि देखो बात यह है कि मैंने खाना खाया, मैंने प्लेट साफ कर दी, तुम 25 आदमी यहां बैठे हो, सबने खाना खाया, सबने थोड़ा थोड़ा खाना अपने बर्तनों में छोड़ दिया। एक नुकसान तो यह हुआ कि जिन लोगों ने हाथ चलाए, बीज डाले, पानी लगाए, दिन रात एक करके उन्होंने सब्जियां फल वगैरह उगाए, जानवर उन्होंने पाले, और तुमने उन सबकी मेहनत को कचरे में डाल दिया। दूसरा नुकसान तुमने क्या किया कि जिन्होंने वहां से खरीदा, काटा, पकाया, तैयार किया, सजाया, तुम्हारे सामने लाके रखा, तुमने उनकी मेहनत को भी उठा के कचरे में डाल दिया। तीसरा नुकसान तुमने ये किया, तीसरा नुकसान क्या किया तुमने कि अगर इस खाने को जमा कर लेते जो जाया हुआ है, इस सारे को जमा कर लेते और इसको जमा करने के बाद हम किसी ऐसे मुल्क में भिजवा देते। उन दिनों बाद मुल्कों में कहर चल रहा था, ये आज से 40 साल पहले की बात है, अफ्रीका के बाद मुल्क थे, अगर उन मुल्कों में हम भेज देते तो वहां जो लोग भूख से मर रहे हैं उनकी भूख का इंतजाम हो सकता था। तुमने उनके मारने में भी हिस्सा डाल दिया तुमने। फिर अगली बात यह है कि अगर ये बर्तन बावर्ची खाने में रखा जाएगा फौरन तो नहीं खुलेगा ना जी, वक्त लगता है थोड़ा सा, बर्तन वहां रखे हुए हैं 4 घंटे 6 घंटे पड़े हुए हैं, तो इन पर जो कीड़े मकोड़े आएंगे तो बताओ तुम्हारे बर्तनों पे आएंगे या मेरे बर्तन पे? क्या कि हमारे बर्तनों पे। अच्छा, उन कीड़े मकोड़ों से जो बीमारियां फैलेगी तो तुम्हारे बर्तन जरिया बने या मेरा बर्तन? हमारे बर्तन। अच्छा ये बताओ कि इन बर्तनों को साफ करने में मुशक्कत किस बर्तन पे ज्यादा लगेगी, तुम्हारे बर्तन में मेरे बर्तन पे? गर्म पानी किस पे ज्यादा खर्च होगा, तुम्हारे बर्तन पे मेरे बर्तन पे? और डिटर्जेंट और साबुन किस पे ज्यादा खर्च होगा, तुम्हारे बर्तन पे या मेरे बर्तन पे? और भी कुछ बातें कह के फिर आखिर ने कहा अब तुम फैसला करो कि कौन सा तरीका अच्छा है खाना खाने का। उसने कहा, उसकी गर्दन जो सुनते सुनते मेज तक पहुंच गई, उसने कहा नहीं, ये तरीका सबसे अच्छा है खाने का, और ये एक सुन्नत है अल्लाह के रसूल की। एक सुन्नत, हम कहते हैं सुन्नत है, सुन्नत ही तो है। अरे अल्लाह के बंदो, सुन्नत की क्या कीमत है तुम्हें क्या पता? एक एक सुन्नत अल्लाह के रसूल की, एक एक सुन्नत इतनी ऊंची है, इतनी कीमती है। आपका रास्ता चलने का तरीका, इससे बढ़िया तरीका किसी के पास? आपका बात करने का तरीका। एक जमात आई, आके बैठ गई हजूर के सामने, उसमें एक नौजवान था, बात करने लगा। अब मैं उसको चुप हो जा, खामोश हो जा, अपने बड़े को बात करने थे। अदब बताया उसको, देखो बात करने का ये तरीका है, जब बड़े भी बैठे हों तो फिर बड़ों को मौका दे, वो बात करें, उनको आगे रखो। मैंने बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ, बड़ों को आगे रखो। मेरे भाइयों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत आपका हर तरीका। आपने फरमाया जिसका हुक्म है कि जो आदमी बगैर मुंडेर की छत पे सो जाए रात को, बगैर मुंडेर की छत पे सो जाए और उसको कोई नुकसान पहुंच जाए तो भाई हम उसके जिम्मेदार नहीं है। ये आपने सुना है। मैंने एक जगह ये आपकी ये बात नकल की तो एक साथ बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब मेरे वालिद का اسی وجہ سے انتقال ہوا تھا. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہمارا گاؤں میں جو گھر تھا اس کی منڈیر نہیں تھی چھت پر, والد صاحب گرمیوں میں چھت کے اوپر سو گئے جا کے, رات ہو گئی آنکھ کھلی انہیں پتا نہیں چلا کہ سیڑھی کا راستہ کون سا ہے, وہاں سے وہ گرے نیچے سر کے بل گرے سر پہ ٹوٹ لگی اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول نے ایک بات فرما دی کہ دیکھو بغیر منڈیر کی چھت کے سوئے تو ہم اس کے ذمہ دار تھے, رات کو کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی آدمی ہاتھ دھو کے نہ سوئے تو اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں, وہ کیڑا کاٹ لے گا کوئی سے, تو ایک ایک چیز اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ہمیں طریقے بتا دیے. ہم سنت اللہ کے رسول کی ہمیں جان سے زیادہ محبوب ہے, میرے نبی کا طریقہ. وہ ایک جگہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہوئی تھی تو اب وہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ ان کو پھل تھا تو وہ کھاتے ہوئے نیچے گر گیا, نیچے گر گیا تو اٹھا کے اس کو کھانے لگے, اس کو صاف کر کے سنت ہے ضرور ہے کہ جو آدمی کو کھانے کی چیز نیچے گر جائے اس کو صاف کر کے اگر اس کو کھا لے تو اللہ پاک اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں, اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں اس پہ. ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے جا رہے تھے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, راستے میں کوئی روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا, انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی یہ اٹھا لو اور یہ بات مجھے دے دینا. آگے گئے جب پہنچے منزل پہ تو اسے کہا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا میں نے دیا تھا وہ لے آؤں. انہوں نے کہا جی وہ میں نے تو صاف کر کے اس کو کھا لیا. اچھا جا تجھے تو آزاد ہے آج سے. پوچھا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی زمین پہ کوئی کھانے کا ٹکڑا گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لے تو اللہ اس کو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے اور میں جنتی کو غلام نہیں رکھ سکتا جا تو آزاد ہے. تو انہوں نے جب وہ نیچے گرا وہ پھل جو بھی کھا رہے تھے کچھ انہوں نے اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے تو ان کے ساتھیوں نے ذرا ایسے انداز سے دیکھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہاں کے لوگ ذرا ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو ایک جملہ بولتا ہے اللہ اکبر, یہ ہے جملہ سنت حبیب حاضر کو موقع ان عملوں کی وجہ سے ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں, یہ نہیں ہوگا. ان عملوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت چھوڑ دوں. اللہ میرے بھائیو اللہ نے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے دیے. ہم نے میڈیسن کی کتاب پڑھی تھی میڈیکل ایمرجنسیز کے, اس میں جو ایمرجنسی میں جو مریض کو آ جاتا ہے تو ہر بیماری میں اس میں یہ لکھا ہوا کہ مریض آئے تو اس کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دو, اس کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دو. یہ پہلا کہ اللہ کی شان اللہ کے رسول نے ہمیں صاف بتا دیا کہ لباس ایسا پہنو جس میں سطر نظر نہ آئے, یعنی اس کے جسم کی صاف نہ پتا چلے. لباس ایسا پہنو ڈھیلا ڈھالا کھلا لباس پہنو. ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہاں بہارپور میں تھے تو ایک عرب بہت کام کر رہا تھا, اس نے مولانا سے وقت لیا کہ جی مجھے کچھ چیزیں پوچھنی ہے آپ سے. آ گیا وہاں پر, آیا تو وہ جو آج کل جیسا لباس ہے اس نے پہنا ہوا تھا. تو مولانا نے دیکھتے ہی اسے کہا یہ کیا تم نے شکل بنا رکھی ہے, تم نے کیا لباس پہن رکھا ہے. خیر چپ رہا. عربوں میں خوبی ہے کہ بڑے کا ادب کرتے ہیں, یعنی ترکی بترکی جواب نہیں دیتے, آگے خاموش ہو گیا. بڑی خوبی ہے ان کی, بیٹھ گیا جو باتیں پوچھنی تھی پوچھی. آخر میں اس نے کہا کہ شیخ آپ نے مجھے آتے ہی ڈانٹا تھا, کیا بات ہے, اس میں کیا حرج ہے, لباس میں کیا رکھا ہے, لباس آدمی کوئی سا بھی پہن لے. انہوں نے فرمایا کہ لباس اللہ نے تمہیں لباس الملوک اور لباس الملائک پہنایا تھا, تم لباس الحمال پہن کے فخر کرتے ہو, سمجھے. لباس الملوک بادشاہوں کا لباس اور لباس الملائک فرشتوں کا لباس. اللہ نے تمہیں بادشاہوں والا اور فرشتوں والا لباس بنایا تھا اور تم حمال کہتے ہیں مزدور. مزدور ہوتے ہیں نا کہ بھائی وہ اینٹیں اٹھانی ہے, کوئی مشین پہ کام کرنا ہے, کوئی انہوں نے کسی وغیرہ چلانی ہے, کوئی کپڑا بیچ میں پھنس نہ جائے, اس لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس قسم کا لباس پہنے. تو تمہیں اللہ نے لباس الملوک اور لباس الملائک فرشتوں کا اور بادشاہوں کا لباس بنایا تھا اور تم جو ہے وہ مزدوروں کا لباس پہن کے اس پہ فخر کر رہے ہو. تو اپنی سمجھ کرو کہ حضور کی ہر سنت ہے. ایک عدالت کے ایک چیف جسٹس سے پرانی بات ہے 35-40 سال پہلے ایک بڑے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے تھے, کہنے لگے جی لباس سے کیا فرق پڑتا ہے, جو سا لباس چاہے آدمی پہن لے. چوتھا لباس چاہے پہننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ تو عدالت کے جج ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں سمجھدار، اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو میں کہتا کہ بھائی کوئی بچارا کو پاگل ہے اس کو جمع کراؤ اس کو، میں اور تو نہیں کہتا، آپ ایسے کریے گا کل کو جب آپ عدالت اسی میں جانے لگے نا جی تو آپ اپنا جو جج کا لباس ہے وہ پہننے کی بجائے اپنی بیگم صاحبوں کا لباس پہن جائیے گا، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کیا فرق ہے. ہم مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو دیکھیں گے، حضور کے طریقوں کو دیکھیں گے ہر چیز، اور اللہ کے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے دیے ہیں، بہت شاندار سنتیں دی ہیں، اس کو دیکھ کے چلیں گے ہم. اب میرے دوست اور بزرگ اور بھائی، تو کائنات کو اللہ نے اس لیے بنایا دو مقصد ہیں، اور اس کائنات کا شہزادہ انسان ہے. انسان کو اللہ پاک نے انسان کو اللہ نے یہ ساری کائنات اس انسان کے لیے پیدا کر دی، اور انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ افا حسب تم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اس لیے پیدا کیا اللہ نے ہمیں، یعنی میں ڈاکٹر بن کے ملک اور قوم کی خدمت کروں گا، اس لیے پیدا کیا اللہ نے کس لیے پیدا کیا کہ میں جو ہے وزیر اعظم بن کے پھر ملک کی خدمت کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا. اجی میں جو ہے وزیر اعظم بنوں گا، وزیر بنوں گا، پھر میں ملک کی خدمت کروں گا، اس کے بغیر نہیں میں کر سکتا. بھائی اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہم سوچیں؟ میں کہ اللہ نے تمہیں ایک مقصد، پہلا مقصد اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی والی زندگی گزارے، اللہ کے بندے بن کے چلے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی چھوڑ کے اپنے آقا اپنے مالک کی مرضی پر آ جاتا ہے. پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اور ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اس کے کچھ اصول ہیں. تو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک غلام خریدا، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا غلام ہوں، آپ اس نام سے مجھے پکارے کہ وہی میرا نام ہے. کہنے لگے تم کھاؤ گے کیا؟ کہنے لگے جو آپ کھلائیں گے وہ کھاؤں گا. کہنے لگے تم رہو گے کہاں؟ کہنے لگے جو جگہ آپ دیں گے وہاں میں رہوں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ اس غلام نے کہا کہ حضرت میں آپ کا غلام ہوں، اور وہ غلام نہیں ہوتا جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے. اس پہ وہ اللہ والے رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے آج اللہ کے ساتھ رہنا سکھا دیا. ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے، ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے. اور اللہ کے بندوں میں سے سب سے اونچے بندے محمد الرسول اللہ. ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو یہودی عورت نے دیکھا، کہنے لگے کہ دیکھو ایسے کھانا کھاتا ہے جیسے غلام کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا فرمایا کہ مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہوتا ہے؟ میں اللہ کا سب سے بڑا غلام ہوں. یعنی حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے، حضور کی زندگی، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام. جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے. ابھی اس دن میں پانچ دفعہ اذان کی آواز آتی ہے نا جی، یہ اتنی بڑی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، ہر طرح کی کامیابی لے لو، ہر طرح کی کامیابی لے لو، ہر طرح کی عزت لے لو. فلاح میں سب قسم کی کامیابیاں جو انسانی سمجھ میں آتی ہیں وہ بھی، جو نہیں آتی وہ بھی، سب اس میں شامل. آؤ اللہ کے خزانوں سے کامیابیاں لے لو. آپ کے پرنسپل صاحب ہیں، وائس چانسلر صاحب ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، باہر ان کے دروازے پہ ایک چوکی دار بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اندر سے گھنٹی بجائی، چوکی دار نے سنی، اندر نہیں گیا. دوسری دفعہ جب گھنٹی بجائی پھر اس نے سنی لیکن اندر نہیں گیا. تیسری دفعہ گھنٹی بجائی پھر نہیں اندر گیا. آپ حضرات اور ہم سمجھتے ہیں کہ تین گھنٹیوں کے بعد بھی اگر وہ اندر نہیں جاتا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا سلوک ہوگا؟ کیوں جی سمجھتے ہیں نا جی آپ حضرات؟ آپ بتائیے دن میں پانچ دفعہ گھنٹی بجی، تیار تیار الفلاح گٹی نہیں بجی. واضح لفظوں میں کھلے کھلے لفظوں میں کہا گیا کہ آؤ آؤ اندر آ جاؤ 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 آ جاؤ. اب پانچ دفعہ گھنٹی بجی, یہ اندر نہیں گیا. مہینے میں 1500 دفعہ گھنٹی بجی, یہ اندر نہیں گیا کہ جی میں تو مصروف ہوں, میں تو میرے پاس وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے میرے پاس. ایک سال میں 1500 دفعہ گھنٹی بجی اور یہ اس میں ایک مہینے میں اور یہ اندر نہیں گیا. 150 دفعہ 150 دفعہ ایک مہینے میں 150 دفعہ ہوئی نہیں. ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں نا, تو 150 ہو گئے. حساب تو ٹھیک ہے, نا یار تو حساب بھی تمہارا میرے جیسا یہ سب ہے. اللہ وہ ایک دیہاتی جو ہے نا کہیں کسی کے ہم مہمان بن گیا, اس نے میزبان نے ایک مرغی ذبح کی, اس کو پکایا, بھونا وغیرہ دسترخوان پہ لا کے رکھ دیا. دو بیٹیاں اس کی, ایک بیوی دو بیٹے ہی چھ, وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے, دیہاتی بھی بیٹھ گیا. اس نے میزبان نے کہا کہ آپ اس کو تقسیم کریں, یہ عربوں کے ہم دستور ہے کہ وہ مہمان کو جس بھی ذرا احترام رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ کھانا تقسیم کر دو. اس نے کیا کیا, اس طرح سر کاٹا, اس کے سامنے رکھ دیا جو گھر کا بڑا کا سر سردار کے لیے. اس کے بعد اس کے دونوں پر کاٹے کا بیٹے آدمی کے لیے بازو کی طرح ہوتے ہیں, وہ بیٹوں کے سامنے رکھ دیا. اور پھر اس کے پاؤں کاٹے اور کاٹ کے کیا بیٹی آدمی کے لیے پنڈلی کی طرح ہوتی ہے, وہ ان کے سامنے رکھ دیے. پھر اس کی جو دم تھی نا, دم والا ایسا کاٹا, وہ عربی میں دم کو عجز کہتے ہیں اور بڑھیا کو عجوزا کہتے ہیں, کہتے عجز لے لو عجوزا. تو دم جو ہے وہ بڑھیا کے لیے وہ اس کے سامنے رکھ دی. اور بیچ والا حصہ جو اس طرح تھا نا, وہ اپنے سامنے کر دیے مہمان کے لیے. بڑا محسوس ہوا. تو اس نے اگلے دن کہا, پانچ مرغیاں اس نے ذبح کی, اور میں حساب کتاب کی بات کروں کہ حساب ٹھیک رکھنا چاہیے. اب تو سارا آپ لوگوں نے وہ بھی مشینوں پہ ڈال دیا, دو جمع دو کرنا ہونا تو اس کے لیے بھی نکال لیں گے. ذرا کیا جی کیلکولیٹر دینا مجھے ذرا. دیکھو یہ مشینیں جتنی ہیں یہ آدمی کی اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں, اپنی صلاحیتیں ختم کر دیتی ہیں انسان کی. یعنی ہمارے بچپن میں ہمارے گھر میں ایک صاحب, اس میں گھر کا دوسرا کمر تھا, حصہ تھا, تو اس میں ایک صاحب رہتے تھے ہمارے عزیز تھے. تو وہ کسی کمپنی میں فیکٹری میں وہ حصہ یعنی وہ اس کا جو ہے حساب کرتے تھے اس کا. تو اب وہ رات کو رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے تھے اور میں دیکھتا ہوں قلموں کا یہاں لگا ہوتا تھا, ایسے اوپر سے جتنی رقم لکھی ہوتی تھی دیکھتے جاتے کرتے, ایسے قلم ایسے اوپر سے نہیں پھیرتے جاتے اور نیچے اس کا ہاتھ سے جمع لکھ رہے تھے. اگر سب نکالتا ہے ایسے چلتے تھے. آج جو ہے میں نے کسی کو کہہ کے دیکھ. تو مشینیں سب اپنی استعدادوں کو کمزور کرتی ہیں, جتنا مشینوں کے بغیر کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے, ورنہ استعدادیں کمزور ہو جاتی ہیں. خیر اگلے دن اس نے کیا کیا, پانچ مرغیاں دے کر اور سامنے لا کے دسترخوان پہ رکھی, سب بیٹھ گئے. میں نے کہا کہ آپ ان کو تقسیم کرو. اچھا کیسے کروں, باپ طریقے پر کروں یا جفت طریقے پر؟ باپ اور جفت سمجھتے ہو نا کیا مطلب ہوتا ہے. اب تو اللہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے, ان کے مطلب ہی بھول گئے. دی ایون دی آڈ, دیکھو جس کسی قوم کو اگر اس کے ماضی سے کاٹنا ہو تو اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے اس کی زبان بدل کر. آپ کا ماضی ایسا شاندار ہے, کسی قوم کا ایسا شاندار ماضی نہیں ہے. 1000 سال تک آپ نے ساری دنیا کو لیڈ کیا ہے, ساری دنیا کو چلایا ہے. آپ کیا خیال ہے آج وہ قوم خالی ہاتھ ہو گئی؟ ہم اپنے ماضی سے کٹ گئے, تاریخ اپنی پڑھتے ہیں جو ادھر سے آتی ہے, انگریزی میں پڑھیں گے. اپنی کتابیں دیکھو, اپنے اوپر والوں کو دیکھو. آپ لوگ ہمارے بڑے کون تھے اور کیا کیا ساری دنیا کو جنہوں نے چلایا ہے اور ساری دنیا کو رہنے کے طریقے بتائے ہیں. زندگی گزارنے کے طریقے بتائے, پوچھو جا کے اوپر والوں کو دیکھیں نا. تو اپنی زبان کو محفوظ, یہ جو اردو کو انگریزی میں لکھنا شروع کر دیا, یہ تو اور بھی انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. اردو میں اس میں پیغام لکھتے ہیں نا کہ ٹیلی فون سے, اردو کو انگریزی میں لکھنا کہتی ہے رومن اردو. پتہ نہیں کہاں سے یہ اصطلاح آ گئی رومن. 10 15 کے قریب زبانیں ہیں مسلمان ملکوں کی جو جنہوں نے اپنی زبانوں کو رومن نہیں کیا اور آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. نہ حدیث کی کتاب پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اب اردو کو اردو میں لکھو, اردو کو اردو میں پڑھو. کبھی اس کو رومن نہیں لکھنا, کبھی پڑھنا نہیں اس کو رومن. اور جو لکھے اس کو مدد کرو.
صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنی, اور چاہے ہلاکت کے اسباب میں سے بچا کے دکھا دے, اس میں سے نکال کے دکھا دے. بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر لے جا کے پیچھے فرعون آگے سمندر, دو موتوں کے بیچ میں سے بچا کے دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچا کے ان کی حفاظت کی, اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا کے حفاظت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 100 تلواریں لے کے جمع ہیں اور ان میں سے بچا کے ان میں سے نکال کے لے کے یہ بتایا کہ دیکھو حفیظ ہم ہیں, حفاظت کرنے والی ہم ہیں. آج جتنے چاہے گارڈ لگا لو, جتنے چاہے چوکی دار جمع کر لو, حفیظ اللہ ہیں اور حفاظت کرنے والی اللہ ہے. اس کا راستہ ہے, اس کا راستہ ہے اعمال. اللہ کی ذات پہ آدمی یقین کرے, اس پہ اعتماد کرے, اس پہ بھروسہ کرے, یہ اللہ سے ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے پہنچ گئے, اب قوم پریشان ہو گئی کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے, آگے بھی موت پیچھے بھی موت, آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوبے, پیچھے مرے تو پیچھے ہٹے تو فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں مرے. کیا تو موسیٰ ہم تو مارے گئے, کیا کہا؟ کلا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, انما یربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, یقیناً راستہ دے گا, یقیناً راستہ دے گا. اور پھر اللہ نے راستہ دیا, اللہ نے بتایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینی شروع کی. جب آدمی اللہ کی طرف بلانا شروع کرتا ہے تو شروع شروع میں تو لوگ تھوڑا سا, پھر آہستہ آہستہ باتیں جو ہے وہ مقابلے پر آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹکراؤ بھی آتا ہے. اور اس کے دعوت دینے والے ان کے اندر ہمدردی, خیرکاہی, شفقت, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس خیرکاہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں. دیکھو میں تمہارا خیرخواہ ہوں, میں امانت دار ہوں, تمہارا نفع چاہتا ہوں. باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام, باپ سے زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں, ماں سے زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں. اب جا کے ایک ایک کو سمجھاتے ہیں, ایک ایک اس کو منت سماجت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, دعوت دیتے رہے, اسے بات کرتے رہے, لیکن مان کے نہیں تھی. کرتے کرتے یہاں تک بات آ گئی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا, بتوں کے سامنے جھکتے تھے, ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے. اللہ بتوں کے سامنے سجدہ. اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ سارے باہر گئے ہیں کسی اپنے میلے ٹھیلے کے لیے, اندر گھسے اور توڑا لیا, سارے بت توڑ دیے. ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ توڑا رکھ دیا اور باہر آ گئے. وہ واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے. پھر کیا ہوگا, ہو نہ ہو ابراہیم نے کیا ہوگا, وہی ان کو برا بلا کہتا ہے, وہی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ان کے سامنے نہ جھکو. کہا کہ اچھا بلاؤ اس کو. بلایا گیا کہ اس بت کو تم نے توڑ, ان بتوں کو تم نے توڑا. کبھی بات یہ ہے کہ یا کوئی قتل ہو جائے تو یا تو کسی کے پاس آ رہے قتل برآمد ہو, اور یا کوئی اقرار کرے. اقرار کرنے والا تو یہاں کوئی ہے نہیں, اور آ رہے قتل جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہوگا, اس نے غصے میں آ کے سارے بتوں کو توڑ دیا. تو سارے سوچ میں پڑے, کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بیچارہ کیا. تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے بتوں پر, جن کی تم عبادت کرتے, جن کی تم پوجا کرتے. سونے کا بت بنا کے سامنے رکھ دے نا, اللہ کا شکر ہے آج بھی ایمان اتنا ہے اس کو دیکھ گیا بھائی آئیے کہ اس کو پھینکو یہاں سے, اس بت سے تھوڑی ہوگا. اور اسی سونے کے بت کے ٹکڑے کر کے لا کے رکھ دو, ہاں آپ اس سے کام بنیں گے, اس سے کام بنیں گے. اللہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جو اپنے وجود میں آنے میں انسان کی محنت کا محتاج, مشین بنی, پھر اس پہ وہ کاغذ بنا, پھر اس پہ وہ چھپا, جب سب کے سامنے آ گیا, اس کاغذ کے بغیر میرا کام کیسے چلے گا, اس کے بغیر میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو بتوں سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا, بتوں سے نہیں ہوتا, اللہ کرتے اور آباد پہ کرتے. سمجھاتے رہے, کرتے کرتے جب یہاں تک نوبت پہنچی, فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زبردست آگ جلائی گئی اور بجلی پہ لا کے بٹھا دیا گیا. سب نے طے کر لیا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکنا ہے, حتیٰ کہ حکومت, وقت کی حکومت وہ بھی مقابلے پر ہے, پبلک بھی ساری مقابلے پر ہے, ماں اور باپ وہ بھی ساتھ نہیں, وہ بھی مخالف. ایک آدمی بھی روئے زمین پر ساتھ دینے والا نہیں. آسمانوں سے فرشتے آ گئے, آ کے عرض کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کر دیں. پوچھا کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیجا نہیں, بھیجا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں. اما علیہ کا بلا, مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جو نظام تائید میں آیا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی, اور جو نظام مخالفت میں تھا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی. یہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے, اسی کی خدائی زمین پر چلتی ہے, اور اسی کا حکم آسمانوں میں, اسی کی خدائی آسمانوں میں. نہ اس سے کچھ ہونے کا یقین, نہ اس سے خوف ہے, نہ اس سے کوئی امید. حسبی اللہ نعم الوکیل, بس میرے لیے اللہ کافی ہے, وہ بہترین کام بنانے والا ہے, بہترین کام بنانے والا. تو اللہ نے میرے بھائیوں حفاظت کر کے دکھائی, آگ کی آگ میں اللہ نے بچا کے دکھایا. تو حفیظ اللہ پاک ہے, امن دینے والے اللہ ہیں, حالات کے بنانے والے اللہ ہیں. جتنے بھی حالات ہیں, چاہے کسی فرد کے حالات ہوں, چاہے کسی قوم کے حالات ہوں, چاہے کسی ملک کے حالات ہوں, ان حالات کا بننا اور حالات کا بگڑنا یہ آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں. میری چیزیں مہنگی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. اچھا بھائی یہ مہنگائی کس نے کی؟ فلاں حکومت نے کی, فلاں حکومت کی وجہ سے ہوا. ارے بھائی اللہ کے رسول بتاتے ہیں ہر روز آسمانوں سے ایک فرشتہ اترتا ہے, بیت اللہ پر اتر کر ایک جھنڈا گاڑتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا, فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا. جیسے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں. جب معاہدوں کو توڑا جائے گا, احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی, تو اللہ پاک روزی کی مشقت میں مبتلا کر دیں گے, رزق کی مشقت میں اللہ پاک مبتلا کر دیں گے. اللہ سے لینے کے راستے ہیں, اعمال کر کے اللہ پاک کے جو ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرتے ہیں, اللہ کو پہچانتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو پاک صاف ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں, خوبصورت زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں, حیات طیبہ. اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں, ان کو ان پہ اللہ پاک معیشت کو, اللہ پاک روزی کو تنگ کر دیتے ہیں, زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ پاک سب کچھ ہوگا لیکن پریشانیوں میں ہوں گے, سب کچھ ہوگا. یہ ضابطے ہیں اللہ کے, تو دین زندگیوں میں ہوگا, دینی زندگی آئے گی, اس پہ کامیابیاں ملیں گی, اس پہ عزتیں ملیں گی, اس پہ راحتیں ملیں گی. ایمان کو بنانا, اعمال کو ٹھیک کرنا, دل کے اندر یہ یقین اترے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے, اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں. یہ جتنی مخلوق ہے اس سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ سب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے, وہ اللہ پاک چاہیں گے. میرے بھائیوں اور اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا, اللہ سے لینے کا راستہ بہت آسان ہے. ہم اللہ کی مانیں گے, اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے, اللہ پاک راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے, آخر میں بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے. میرے محترم بزرگوں, اللہ کو راضی کرنا, اللہ پاک کی مان کے چلنا, اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور معیار بنا کر بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ زندگی دی ہے جو سراسر ہدایت ہے اور سراسر کامیابی کا راستہ ہے. آپ کو وہ سنتیں دے کر بھیجا ہے جس میں اللہ نے کامیابیاں رکھی, عزتیں رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ, آپ کا لباس کا طریقہ, آپ کا کاروبار کا لین کا دین کا طریقہ, آپ کا شادی کا غمی کا طریقہ, آپ کو اللہ نے ہر اعتبار سے کامل اور ہر اعتبار سے اللہ پاک نے مقتدا اور ہر اعتبار سے اللہ پاک نے امام بنا کر بھیجا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. اتباع ھذا النبی الامی, ان نبی امی کے پیچھے چلو, ان کی اتباع کرو. جو اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے اللہ پاک ان کو کامیابیاں دیں گے. حضرات صحابہ کرام نے میں اس کو سامنے رکھا, ہمیں اللہ کی ماننی ہے, اللہ کے رسول کی ماننی ہے, اللہ کے اللہ پر اعتماد کرنا ہے, اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا ہے. آپ نے ایک گھوڑے کا سودا کیا ایک آدمی کے ساتھ, معاملہ طے ہو گیا کہ بھی اتنے میں یہ گھوڑا جو ہے ٹھیک ہے, آپ نے خرید لیا اسے. اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں گھر سے رقم دے دیتا ہوں. چلے تو جب وہ آپ جا رہے تھے تو وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا, پیچھے بعد اور لوگوں نے قیمت پوچھی اور تھوڑی سی قیمت زیادہ لگا دی اس کو, اس کی قیمت اتنے میں دے دو, اتنے میں دے دو. اس نے پیچھے سے آواز دی حضور کو کہ جی آپ घोड़ा खरीदना तो आप खरीद लें वरना मैं इसको बेचने लगा। आपने कहा भाई सौदा तो हमारा हो चुका, बात हो चुकी है, मामला हमारा तय हो गया हुआ है। जब आदमी एक दफा सौदा कर ले तो उसके बाद पीछे हटना ठीक नहीं है। तो मामला तय हो गया हुआ हमारा, मैं तो तुम्हें कीमत रकम देने के लिए साथ लेके जा रहा हूं। नहीं नहीं कोई सौदा तय नहीं हुआ, उसने इनकार कर दिया। इतने में बात थोड़ी सी बढ़ी तो एक सहाबी वहां खड़े थे पास, वो आगे आगे देखा उन्होंने, तो उसने देहाती ने कहा, वो जो घोड़े वगैरह जो मालिक था उसने कहा कि आपके पास कोई गवाह है तो लाइए, वरना जो है मैं इस घोड़े को बेचने लगा दूसरी जगह। तो आप इसी में थे तो वो सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा मैं गवाह हूं इनका, मैं गवाह हूं कि हजूर ने ये घोड़ा जो है वो खरीदा है और तुमने बेचा है और इतने में बेचा है। वो जब उसने देखा कि इनका तो गवाह भी मौजूद है, वो छोड़ के तो चला गया। आपने उनसे पूछा कि तुमने गवाही कैसे दी जबकि तुम वहां मौजूद नहीं थे? अरे कहा कि यार रसूल अल्लाह, हम तो आप पर गैब की खबरें जो आप हमें दे रहे हैं हम उस पर ईमान लाए हैं, ये तो आप मेरे सामने खुद फरमा रहे हैं कि घोड़ा मैं खरीद सकूं तो मैं इसमें क्यों नहीं मानू। तो इस पर आपने फरमाया कि आइंदा के लिए इनकी गवाही जो है वो दो आदमियों के बराबर होगी। तो अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन करना, जो अल्लाह के रसूल ने जाबते बताए हैं, जो उन्होंने उसूल बताए, क्योंकि अल्लाह के हबीब कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहते, वही कुछ कहते हैं जो अल्लाह पाक उनको बताते हैं। अल्लाह के रसूल ने जाबते बताए हैं जिंदगी गुजारने की, जिन कौमों के अमाल अच्छे होंगे अल्लाह उनके ऊपर अच्छे हालात लेके आएंगे। अगर बस्तियों के लोग ईमान और तकवे को अख्तियार कर ले तो अल्लाह पाक उनके हालात को अच्छा कर देंगे, आसमानों से अल्लाह पाक की तरफ से बरकतें उतरेंगी, जमीन से बरकतें निकलेंगी। जिस कौम के अंदर अच्छे अमाल आएंगे, अपराध के अच्छे अमाल होंगे, अल्लाह पाक उनके हालात को अच्छा करेंगे। जो दूसरों को माफ करता है अल्लाह पाक उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, जो औरों पे खर्च करता है अल्लाह पाक उसके माल को बढ़ा देता है। अल्लाह के देने के रास्ते हैं, जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है अल्लाह पाक उसकी उम्र को भी लंबा करता है, अल्लाह उसके माल को भी ज्यादा धनी बनेगा। देखा उसके जरिए से मस्जिदें बन गई। वो एक नौजवान एक जिले के लिए, एक हमारे अब तो बुजुर्ग हमारे बड़े हैं, आज से 50 साल पहले जिसको हम कभी पूछ के गए एक मुल्क के अंदर फ्रांस में गए पढ़ने के लिए, अजय से पूछा बड़ों से पूछ के चलना, अपनी मस्जिद के बड़े उनसे मशवरा करना, अपने वर्कर्स के बड़े उनसे पूछ के चलना। तो उनका चिल्ला लगा था, अजय से पूछा कि मेरा स्कॉलरशिप आया है तो मैं पढ़ने के लिए जाऊं कि ना जाऊं, मेरी तो तबीयत नहीं है जाने। अजय बना कि जरूर जाओ, जरूर जाओ और नीयत ठीक करो। तीन चार बातें हमको कही उन्होंने, एक तो ये नीयत ये करो कि तुम वहां तबलीग के लिए जा रहे हो, दूसरा यह है कि जो पढ़ाई का वक्त पढ़ाई को दो, जो अपने खाने पीने का वक्त है उसको दो, और जो बाकी वक्त है वो तबलीग को दो, कष्ट करो ताकि हल्के में बैठो और उनको बिठाओ। तीसरा यह है नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करो, मस्जिद मिल जाए, मस्जिद ना मिले तो अजान देकर नमाज पढ़ लिया करो। ये दो तीन बातें उन्होंने कह दी। जब गए तो एक मस्जिद नहीं थी वहां पर, और एक मस्जिद ऐसी थी कि जो सिर्फ इसलिए रखी हुई थी कि कोई इबादत उसमें नहीं होती थी, मुसलमानों की मस्जिद इस तरह की होती वैसे ही रखी है। खैर करते का लंबा वाकया है, इस वक्त उसी जगह पर 4-5 हजार मस्जिद बन गई। और वहां के लोग कहते हैं फाते फराते फाते जाओ जरूर जाओ, लेकिन इसलिए से जा सकते। तो मैं समझ के अपनी सलाह की सलाह ने हम उम्मत के लिए इस्तेमाल करें। और मेरे भाइयों बस इसी दरखास्त है आप हजरात से कि हम अपनी हैसियत पहचाने, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें एक जिंदगी दी है, अकवाम आलम को जिंदगी पे लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसकी दावत है दुनिया भर को कि आओ आओ, अगर तुम बचना चाहते हो तो इस जिंदगी को अख्तियार करो, वरना तुम दुनिया में भी परेशानी आएगी, आखिर में भी परेशानी आएगी। और इस वक्त सच्ची बात यह है कि इंसानियत ऐसी जगह पर पहुंच गई है, अब किसी के पास को रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। हर जगह पर परेशानियों के हालात बने हुए हैं, हर जगह परेशानियों की शक्लें बनी हुई, शक्लें मुख्तलिफ हैं लेकिन परेशानियां हर जगह हैं। जब दिल का मौका नहीं होता कभी मौका मिलेगा तो हर कौन हर जगह पर एक है, रास्ता आपके पास मौजूद है, एक रास्ता। देखो ये जो है ना फजाइल अमल पढ़ते हैं ना क्या फजाइल,
مسجد کی تعلیم میں روزانہ اس میں شریک ہونا چاہیے. اور اس میں ایک حصہ ہے مسلمانوں کی موجودہ بستی کا کیا ہے واحد علاج. یہ نہیں کہا مسلمانوں کی موجودہ بستی کا ایک علاج, یہ ہمارے سمندر خود لکھوایا تھا مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج, واحد علاج, واحد علاج, ایک ہی علاج اور کوئی نہیں ہے. کیا ہے کہ مسلمان دینی زندگی پر آئے, اور دینی زندگی پر آئے گا اس کے لیے محنت ضروری ہے, اور اس والے طریقے پر محنت ہونا ضروری ہے. اس سے دینی زندگی وجود میں آئے گی, دین وجود میں آئے گا, اس پہ اللہ پاک ان کی ساری پریشانیوں کو دور کریں گے, سارے مسئلوں کو حل کریں گے, اور اللہ پاک ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کے رخ کو پلٹیں گے. ایک ہی راستہ, ایک ہی طریقہ ہے. اس لیے ہم مسئلوں کے اعمال کے ساتھ جڑے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھائی کو بھی ٹھیک کرنا, اور اپنے روزانہ روزانہ جتنے بھی طلبا ہیں ان سے درخواست ہے کہ اثر سے مغرب کا وقت دے, مسجد کے اعمال کو اثر سے مغرب کا وقت دے. کیا اس کے برابر ایک گھنٹہ تقریباً بنتا ہے, کیا مغرب کے بعد دے دیا کریں, کیا عشاء کے بعد دے دیں, پڑھائی سے جب ایک گھنٹہ آپ اس کو دے دیا کریں, تو روزانہ ایک گھنٹہ دینا. اور مسجد کی, آپ تو اکثر محلوں میں رہتے ہیں, مسجد کی جماعت کے ساتھ گشت کرنا, سروتا مسجد کی جماعت کے ساتھ لگانا, غربا کی بستیوں جو ہاسٹلوں میں رہنے والے ہیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ غربا کی بستیوں میں اپنا بیرونی گشت رکھتے ہیں. ہاں کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے تعلیمی ادارے میں بھی گشت کے لیے چلے جایا کریں, اور اپنی کارگزاری مرکز والوں کو کبھی کبھی سنا دیا کریں اپنے ادارے میں, اور چھٹیوں میں چلا لگائے, چھٹیوں میں چلا, اور جب تعلیم سے فارغ ہوں تو پھر چار مہینے لگانے, پڑھائی سے فارغ ہوں تو چار مہینے لگانے اللہ کے راستے میں. اور میرے بھائیوں, روزانہ جب گھر سے جائیں اپنے کالج میں جائیں تو اتنا کام کر لیا کریں, جانے سے پہلے مسجد میں آ جائیں, دو رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں جا رہا ہوں تو مجھ سے دین کا کام لے لے, بس جہاں موقع ملے کسی کو دعوت دے دیں, کسی کو ایمان کی بات کر لیں, آخرت کی بات کر لیں, اسی طرح جب واپس آئیں تو سیدھے گھر جانے کی بجائے مسجد میں آ جائیں, تو ان کا سوال پڑھیں اور اس کے اللہ سے دعا مانگے, وہ ساتھ ہی ہم کو تھوڑی کارگزاری دن کی سنا دیں. جس سے آج میری دو آدمیوں سے ملاقات ہوئی تھی, ان سے میں نے یہ بات کی, بس جاتے ہوئے مسجد کو بیچ میں لے لیں, آتے ہوئے بھی مسجد کو بیچ میں لے لیں. اب جو مسجد کا عادی ہوگا نا جی, میں صبح بھی عرض کیا تھا, جو مسجد کا عادی ہوگا میں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو, یہ ہے ایمان والا. اور جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں, اللہ پاک کے فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں, کسی کام کو نکلتے ہیں, ہاں پڑھائی کو جا رہے ہیں, فرشتے مدد کریں گے, بیمار ہو جاتے ہیں, فرشتوں کی عیادت کرتے ہیں. جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا, اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا, تو مسجدوں کو اہتمام سے پانچوں نمازیں اور روزانہ کا وقت, اس کے ساتھ ساتھ اپنا مقامی گشت, ضروری گشت, اس کا اہتمام کرنا, اور سروزہ ہر مہینے پابندی سے 72 گھنٹے کا سروزہ کوشش کریں لگانے کی, اپنے استادوں سے اجازت لے کر جائیں, اجازت لے کر جائیں استادوں سے. اب وہ استاد اگر اجازت دے دیں بہت اچھا, اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اسباب ذرا زیادہ اہم ہے, یہ لیکچر ضروری ہے, تو بیچ میں اپنے امیر سے اجازت لے کر آ جائیں, وہ سبق پڑھ کے پھر واپس چلے جائیں. سبق میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پڑھائی میں کمی نہیں آنی چاہیے. پھر میرے بھائیوں, آگے چھٹیوں میں چلا لگائیں, اور اس کے بعد جب صرف چل آئے جب پڑھائی سے فارغ ہو, پھر طلبا سے عرض کرتے ہیں کہ چار چار مہینے لگائے ہم اللہ کے راستے میں, اور پھر چار مہینے لگا کے ساری دنیا کو جا کے پلٹنا, ساری دنیا کو پلٹنا, اور پوری دنیا اس وقت پیاسی ہے آپ ہزار کے قدموں, جیسے طارق بن زیاد نے, قتیبہ بن مسلم نے, اور موسیٰ بن نصیر نے, محمد بن قاسم نے, ساری دنیا کو پلٹنا. چند نوجوان ہیں, اور ایک فیصلہ کیا ہے, عزم کیا, طے کیا, اللہ نے جو ان کو ذریعہ بنا دیا ساری دنیا کے پلٹنے. آج بھی ہم تھوڑا سا عزم کر لیں اپنی, اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے
بڑا
ہمیں ایک عزم کریں کہ ہم نے ساری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے. انشاءاللہ کیا جب اللہ ہی ہوگا نا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جب فرعون کے پاس جا رہے تھے کہ دیکھو, ہارون علیہ السلام دونوں سے کہا اننی معکما, دیکھو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, تم دونوں کے ساتھ ہوں, اننی معکما, یقینا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ ہمارے ساتھ ہوں, ہم اس دعوت کو لے کے دنیا میں پھریں, ساری دنیا میں جانے کی نیت کریں. نیت تو ہم ابھی سے کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ ساری دنیا کو جانا ہے, دنیا لینے کے لیے نہیں جانا, دنیا کو پلٹنے کے لیے جانا ہے, اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے جانا ہے. بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے آپ میں سے؟ ساری دنیا میں جانے کے ماشاءاللہ سب تیار ہیں. دیکھو اس وقت کا نیت کرنا, ارادہ کرنا اللہ اور آپ کے بیچ کا ہے. اللہ پاک جانتے ہیں, سچ ہم نے دیکھا جب پڑھتے تھے نبی پاک, نوجوانوں نے جھوٹ موٹ ارادے کر لیے, اللہ نے ان سے بھی ساری دنیا میں کام لے لی. جیب میں ایک کوٹی کوڑی نہیں, اللہ ساری دنیا میں ان سے کام لیتے. آپ ذات عزم کریں, طے کریں, آپ اپنی جیبوں کو نہیں دیکھنا, اللہ کے خزانوں کو دیکھنا, اللہ راستہ بنائے. ساری دنیا میں جانے کی نیت ہے نا جی سب کی, اب اگلا کام کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمت کر کے جب پڑھائی سے فارغ ہو جائے تو چار مہینے لگا دیں, اور اس وقت تک سال کا چلا دیتے رہے, مہینے کے تین دن دیتے رہے, جیسے پہلے درخواست کی ہے, اور دونوں گز اور روزانہ کا ایک گھنٹہ کام کے لیے
دیتے.
ایسے طلبا جو یہاں بیٹھے ہوئے پڑھائی سے تجربے کو جیسے آپ نے ادب سے بات سنی, طلب سے محبت سے بات سنی, بس اسی طرح بیٹھے رہے ہیں. بس مسلسل جو ساتھی ایسے ہیں کہ پڑھائی سے فارغ ہو گئے ہیں, اب آگے انہوں نے جاب وغیرہ اس کے میں جانا ہے, تو ان سے پہلے پہلے چار مہینے کے لیے تیار ہوں. ایسے نوجوان سب کھڑے ہو جائیں چار مہینے کے لیے, نگر جو نگر چار مہینے کے لیے تیار ہو, سب کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ, سب کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ. ہمت کر کے ہمت احمد مدد خدا, قربان کے مر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور ماشاء اللہ جو پڑھائی سے فارغ ہو گئے, چار مہینے پڑھائی اور پھر اور بھی کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ, ہمت فرمائیں چار مہینے. یہ زندگیوں کے سودے ہیں, اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیں. عجیب بات آتی ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو, اور اس میں کوئی اور سایہ نہیں ہو. جو نوجوان جوانی میں دین پہ چلنا شروع کرے اور بوڑھا ہو جائے, اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کے برابر اجر دیں گے. 70 صدیقین کے برابر جو جوانی میں یہ موقع ہے زندگیوں کے بدلنے کا, اللہ پاک 70 صدیقین کا اجر دے دیں گے. چھوٹی بات ہے, نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق کا ہوتا ہے, نبی کے بعد سب سے اونچا. ہاں زندگی بدلنے کی نیت کریں, اور اپنی بھی بدلنی, ساری دنیا کے انسانوں کی بدلنی ہے, سارے عالم کی بدلنی ہے ماشاء اللہ. یہ سب فائدے چیز رکھیں آپ بتائیں, اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اپنے نام دکھا کے مسجد کی جماعتوں کو ان کے ذریعے سے آگے. ایسے جن بھائیوں کی ابھی وہ نقد نہیں ہے, ایسے روڈ تک بھائی جو انشاءاللہ پڑھائی کے فارغ ہو کے چار چار مہینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے, وہ بھی غلط سے پانچ کھڑا کر لوں گے. ایسے بھائی کو سوچتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا, اور دن کی چھٹیاں تھوڑی ہیں, آج کل چھٹیاں آج کل ایسے جو قیمتیں رہتی ہیں, کبھی سردی میں کبھی گرمی میں, تو ایسے بھائی دن کی چھٹیاں ہیں آج کل. پڑھائی کا چونکہ نظام اسپیشل سسٹم کی وجہ سے کبھی اس میں جو چھٹی کبھی, تو جن کی چھٹیاں ہیں اور 40 دن وہ لگا سکتے ہیں, وہ بھائی کھڑے ہو کے فرما دیں گے 40 دن کے لیے نقد تیار ہے, وہ بھی بتا دیں. جن کی چھٹیاں ہیں اور 40 دن کے لیے تیار ہے, جانے دن کے لیے پڑھائی چھوڑ کے نہیں. والدین کی بھی خدمت کرنی, ماں باپ کا بھی خیال کرنا ہے. جانے دن ماشاء اللہ, یہ بھی نشیب رکھے, اور اتنا طے کر لے کہ انشاءاللہ ہر مہینے تین دن لگایا کریں گے, ہر مہینے تین دن مسجد کی جماعت کے ساتھ سب تیار رہیں اس کے لیے. بہت اچھا,